أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما صدق الله. اہل قعود یا اہل سکوت طبقہ دیگر تھا امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت میں، جو بہت تاریخی اور تلخ حوادث کا سبب بنا. ان حوادث میں سے جو بہت ہی دردناک حوادث ہیں ان میں سے ایک واقعہ کربلا ہے. ہرچند واقعہ کربلا میں ایک طبقہ بنام یزیدی یا خود یزید تھا اور حکومت یزیدی، و طبقہ دیگر قاتلین تھے میدان کربلا میں، یعنی ظالمین و قاتلین. لیکن ائمہ ہدا علیہ السلام نے ایک تیسرا طبقہ بھی ذکر کیا ہے ان ذمہ داروں میں سے، جنہوں نے مل کر واقعہ کربلا خلق کیا ہے، کہ غالباً زیارت ناموں میں ان کی طرف اشارہ ہے، ظالمین، قاتلین و ساکتین، یا جنہوں نے سنا اور راضی رہے اس واقعے پر، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کوئی عکس العمل ظاہر نہیں کیا. اشارہ ہوا تھا کہ قرآن مجید میں اس تفکر کی مذمت ہوئی ہے، آغاز اسلام میں ہی یہ تفکر پنپنا شروع ہوا، بننا شروع ہوا اور ترویج ہونا شروع ہوئی اس کی. لیکن شدید ترین موقف قرآن مجید کا ان کے متعلق اور رسول اکرم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر بتبع پیغمبر اکرم دیگر اصحاب کا ان کے ساتھ رویہ باعث بنا کہ حوصلہ شکنی ہوئی ان کی. حتیٰ جیسا کہ اشارہ ہوا تھا پہلے باس میں، کہ حتیٰ اس حد تک کہ ان کی اپنی بیویاں بھی ان کے قریب نہیں جاتی تھیں اور انہوں نے بولنا چھوڑ دیا تھا. وہ لوگ جنہوں نے قعود اختیار کیا تھا، وہ سکوت اختیار کیا تھا مارکہ حق و باطل میں. لیکن تدریجن بعد میں ہونے والے واقعات و حوادث، جن میں ایک تو دائرہ سلطنت بڑھتا گیا اور بہت سارے اور امور کی طرف توجہ ہوئی اور بہت سارے اصلی موضوعات فراموشی کا شکار ہوئے، ان میں سے یہ مطلب بھی ایک غفلت اس سے برتی گئی اور فراموشی کا شکار ہوا کہ تفکر قعود پنپنے نہ پائے. یعنی اس قرآنی نقطے کی طرف بعد میں آنے والوں کی وہ توجہ نہیں تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. ظاہر ہے یا چاہتے نہیں تھے کہ قعود کا تفکر و سکوت کا تفکر، خط سکوت یا رویہ سکوت، یہ وجود میں آئے، وجود میں نہ آئے. خواہاں نہیں تھے اس کے، بلکہ مائل تھے کہ وجود میں آ جائے، چونکہ بہت ساری حکومتوں کے لیے ایسے لوگ مفید ثابت ہوتے ہیں. خصوصاً امیر شام نے جب اقتدار لیا، اس تفکر کو بہت زیادہ ترویج کیا اس نے، حتیٰ پیسے دے کر لوگوں کو سکوت پر اکساتا تھا. امام حسن علیہ السلام کے فوج میں، امام حسن علیہ السلام کی سپاہ میں، یا امام حسن علیہ السلام کے حمایتی بہت سارے قبائل اور ان کے سردار اور رؤساء، ان کے پاس وفود روانہ کرتا اور انہیں مختلف لالچیں دے کر اور دھمکیاں دے کر، یا یہ کہتا کہ ہمارا ساتھ دو یا ساکت رہو، قعود و سکوت پر اکساتا پیسے دے کر ان کو، کہ اشارہ ہوگا اس کی طرف بھی بات جم بندی میں. تدریجن یہ تفکر پھیلتا گیا اور اس سے غفلت بڑھتی گئی، اور یہ مجرمین آہستہ آہستہ محترم افراد شمار ہونا شروع ہوئے. انہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ لیا، تقدس کا لبادہ اوڑھ لیا، تائیں کہ امیر المومنین کی حکومت تک بقدر کافی یہ تفکر جڑیں پکڑ چکا تھا. و بعد از امیر المومنین، امیر شام کی اس بیت المال لٹانے اور ثروت تقسیم کرنے کے نتیجے میں اس تفکر کو اور ہوا ملی، یعنی بہترین افراد اس وقت وہی سمجھنے لگے کہ جو دونوں طرف نہیں تھے، یعنی بظاہر دونوں طرف نہیں تھے، نہ امیر المومنین کے ساتھ ہوتے تھے اور نہ معاویہ کے ساتھ، ان افراد کو بہترین افراد کا سمجھا جاتا تھا، یعنی نمازیں ان کے پیچھے پڑھی جاتی تھی، عادل ان کو سمجھا جاتا تھا، مورد اعتماد افراد ان کو سمجھا جاتا تھا، غیر جانبدار اور لا تعلق لوگ ان کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ خوب یہ تفکر آہستہ آہستہ محترم بننا شروع ہو گیا، اور جیسا کہ اشارہ ہوا کہ معاویہ نے اس تفکر کو ترویج کیا باقاعدہ، اپنی ثروت سے، مال سے، ماہانہ شہریہ دے کر لوگوں کو، اور بڑی مقدار میں ثروت دے کر لوگوں کو، سکے اور دینار اور درہم اور تھیلیاں دے کر لوگوں کو اس بات پر اکساتے بڑی بڑی شخصیات کو کہ وہ خاموش رہیں اور کوئی عکس العمل نہ دکھائیں۔ چونکہ کوفہ میں یہ بائیں کہ کوفہ چھونی ہے، وہ فوجیوں کا مرکز تھا، فوج کا مرکز تھا، سپاہ اسلام کا مرکز تھا، لیکن جب سے یہ تفکر کوفہ میں سرایت کیا، تفکر سکوت و قعود امیر المومنین کے زمانے میں، کوفیوں نے ایسا منافقانہ چہرہ ادا کیا، اپنا لیا، جو تاریخ کی ضرب المثل کے طور پر اب استعمال ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے دور میں بھی کوفیوں نے یہی کردار ادا کیا، وہ خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کوفیوں کا یہ رول اور یہ کردار برجستہ اور نمایاں ہوا، اور بعد میں حتیٰ امام حسین علیہ السلام نے مذمت کی اس تفکر کی، اصحاب سید الشہداء علیہ السلام نے مذمت کی اس تفکر کی، وہ اسرائے کربلا نے، وہ سب سے بڑھ کر حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے اس تفکر کی مذمت کی، قعود و سکوت کی۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں اتنا اتر چکا تھا اور اثر کر چکا تھا، اور اہل قعود کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لہذا ان خطبات کا بھی اثر نہیں ہوا، اور بعد میں حتی واقع کربلا کے بعد بھی قعود و سکوت یہی اصل اسلام بن گیا اور آج تک بنا ہوا ہے، تائیں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے آ کر خوب اس رویے کی مذمت کی، لیکن در عین حال ابھی تک وہ احترام ٹوٹا نہیں ہے اہل قعود و سکوت کا، یہ اصلی ستون و ارکان دین ابھی بھی بنے ہوئے ہیں جس طرح سے اس وقت بنے ہوئے تھے۔ چونکہ بیچ میں اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی، بائیں کہ معصومین نے بھرپور توجہ دلائی اس نقطے کی طرف، لیکن پھر بھی جس طرح سے قرآن نے مبارزہ کیا، اس کو امت نے جاری نہیں رکھا، مبارزہ قرآن کو تفکر قعود و سکوت کے ساتھ۔ بعض خطبات سید الشہداء علیہ السلام کے اسی وقت ناظر ہیں کہ حضرت نے جہاں پر یزید اور طبقہ یزیدی کی مذمت کی اور دیگر افراد کی، ان میں سے ایک تو وہی خطبہ منیٰ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے۔ مکہ سے نکلتے ہوئے، مدینہ سے نکلتے ہوئے حضرت نے جب دربار ولید میں جا کر وہ ماجرا معروف پیش آیا اور حضرت نے انکار کیا، اس کے بعد سید الشہداء علیہ السلام نے جو کچھ مدینہ میں پیش آیا وہ اس یزیدی طبقے کے ساتھ یا حکمران طبقے کے ساتھ رویہ تھا امام علیہ السلام کا۔ نکلتے ہوئے سید الشہداء علیہ السلام اپنے جد کی قبر پر حاضر ہوئے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہو کر چند جملے وہاں پر بیان فرمائے جو بتاتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام اس نقطے کی طرف ناظر تھے، توجہ تھی کہ اس واقعے کے پیچھے جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ کون ہیں، حتیٰ شکوا کیا پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں ان لوگوں کا خدا کے سامنے۔ فخرج حسین ابن علی من منزله ذات لیلۃ واتى الی قبر جده، سید الشہداء علیہ السلام اپنے گھر سے خارج ہوئے ایک رات کو، یعنی اسی رات کو جس صبح نکلنا تھا، وہ اتا الی قبر جدہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہوئے، فقال السلام علیک یا رسول اللہ، درود بھیجا، سلام بھیجا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، انا الحسین ابن فاطمہ، انا فرخک و ابن فرختک، میں آپ کا فرزند ہوں، میں حسین ابن فاطمہ ہوں، نہیں کہا کہ حسین ابن علی ہوں، چونکہ رسول اللہ سے مخاطب تھے، اپنا رشتہ رسول اللہ کے ساتھ ذکر کیا، فرمایا کہ انل حسین ابن فاطمہ، میں حسین ابن فاطمہ ہوں، میں آپ کا فرزند ہوں اور آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، وسبت کا فی الخلف الذی خلفت علی امتک، یہ رسا ہے، مرثیہ ہے، اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اپنی شناخت کروا رہے ہیں نا، رسا کے اندر، مرثیہ کے اندر، کہ جہاں پر انسان اپنا حزن اور اندوہ بیان کرنا چاہتا ہے، یہ الفاظ پیش کیے جاتے ہیں، وسبت کا فی الخلف الذی خلفت علی امتک، میں آپ کا نواسا ہوں جسے آپ نے اس امت میں چھوڑا ہے، یعنی آپ کا خلیفہ، آپ کا نواسا اور آپ کا خلیفہ ہوں اس امت کے اندر، فشہد علیہم یا نبی اللہ، ابھی توجہ کریں، واقعہ کربلا پیش نہیں آیا، سید الشہداء ابھی مدینہ میں ہیں، اور یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ فشہد علیہم یا نبی اللہ، اے پیغمبر خدا، نبی خدا، آپ گواہ رہیں، انہم قد خذلونی وزیعونی، انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، خزل در مقابلے نصر ہے، نصر حمایت کرنا، مدد کرنا، اس کے مقابلے میں خزل یعنی تنہا چھوڑ دینا، پہلے نصر کی بات کر رہے ہیں ہم، خزل یعنی تنہا چھوڑ دینا، خزل اس طبقے کے بارے میں کہا جاتا ہے جن سے نصرت کی توقع ہو، نصرت کا امکان ہو، کر سکتے ہو نصرت اور نہ کریں، ایسے افراد جب مدد نہ کریں، ان اس حالت کو خزل کہا جاتا ہے، یعنی تنہا چھوڑ دینا، انہم قد خزلونی وزیعونی، انہوں نے مجھے ضائع کیا ہے اور انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، وانہم لم یحفظونی، مجھے حفظ نہیں کیا انہوں نے، وہذا شکوا یا الیک حتی القاک، اور یہ میرا گلہ ہے ابھی آپ کی بارگاہ میں کہ اس امت نے اور ان لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، یعنی مدینے میں ہی سید الشہداء علیہ السلام کو اپنی تنہائی کا احساس تھا کہ میں تنہا ہوں اس بھرے شہر میں اور اس اتنی بڑی مملکت اسلامیہ میں اور اتنی بڑی امت کے اندر جو اپنے اوپر عنوان اسلام و عنوان پیروی پیغمبر اپنے اوپر لگائے ہوئے ہے، اس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، انہم قد خذلونی وزیعونی، احترام کرتے تھے سید الشہداء کا لیکن ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، قعود اسی کو کہتے ہیں، قعود کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دشنام دیتے تھے یا مقابلہ کرتے تھے، نہ ساکت تھے، ان کو سید الشہداء سے کوئی سروکار نہیں تھا، آپ مدینہ میں رہیں نہ رہیں، جائیں نہ جائیں، آپ کو بھی کوئی غرض نہیں تھی اس چیز سے، اسی طرح نمونہ ہی دیگر سید الشہداء علیہ السلام کے کلمات میں بھی، توجہ فرمائیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں سکوت و قعود و لا تعلقی اور لا تعلق رہنا عین دین بن چکا تھا، مدینہ سے نکلتے ہوئے حضرت نے اشارہ کیا کہ انہوں نے مجھے تنہا چھوڑا ہے، ناصر کوئی بھی نہیں ہے، سب کے سب خاذل ہیں، خاذل یعنی گھروں میں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بے دین بھی نہیں تھے، مدینہ میں رہنے والے بے دین لوگ نہیں تھے، دیندار لوگ تھے، اہل نماز تھے و اہل نماز شب تھے، اور بعض تو ایسے کہ جو تارے کی دنیا تھے، زہد و تقویٰ ان کا بگمان خود مشہور و معروف تھا، دنیاوی امور میں مشغول نہیں تھے وہ لوگ۔ پھر ایک نمونہ اور موجود ہے کہ جب حضرت مکہ سے، البتہ مکہ کے قیام کے دوران بہت سارے ایسے افراد آئے، انہی میں سے طبقہ قعود میں سے آ کر سید الشہداء علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ، حتیٰ قانع کرنا چاہا کہ آپ صلح کر لیں، اور دلائل دیتے تھے حضرت کو کہ آپ معاہدہ کر لیں، حتیٰ صلح نہ بھی کریں تو بھی ہم وساطت کرتے ہیں، بالآخر آپ مدینے میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھیں چپکے سے، اور اپنے جد کی قبر کے مجاور بن جائیں، آپ حرم رسول کے مجاور بن جائیں، آپ ان سے کوئی سروکار نہ رکھیں، وہ آپ سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے، یعنی آپ بھی خاموشی و سکوت و قعود اختیار کریں، آپ سے بھی یزید کوئی سروکار نہیں رکھے گا۔ اتفاقاً امیر شام نے جن شخصیات کی نشاندہی کی تھی کہ یہ افراد خطرناک ہو سکتے ہیں، خب ان میں سے خود ہی اس نے کہا تھا کہ یہ افراد جو تیری بیعت نہیں کریں گے، ان میں سے فلاں فلاں کے متعرض نہیں ہونا، کیوں؟ کیونکہ وہ تجھے نہیں چھیڑیں گے، تو انہیں نہیں چھیڑنا اس وجہ سے کہ انہیں تجھ سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، لیکن حسین ابن علی کے بارے میں فرمایا کہ ان پر نظر رکھنا، کہ اگر تو نے انہیں نہیں بھی چھیڑا یہ تجھے ضرور چھیڑیں گے، چونکہ یہ اہل قعود نہیں ہے، اہل سکوت نہیں ہے۔ یہ غلط تصویر کربلا کی پیش کی جاتی ہے اور پیش کی گئی ہے کہ یزید نے سید الشہداء کو چھیڑا، اگر مطالبہ بیعت نہ ہوتا، اگر وہ نہ چھیڑتے، سید الشہداء بھی دوسروں کی طرح مدینے میں چپکے سے بیٹھے رہتے۔ یہ اشتباہ ہے، یہ غلط تصویر ہے۔ اتا ان افراد سے جو آج اپنے آپ کو حسین شناس سمجھتے ہیں، ان سے بہتر معاویہ نے حسین کو سمجھا ہے، کہ اس نے لکھا تھا کہ یہ افراد، مثلا تین چار افراد جو اس نے نشاندہی کیے کہ یہ افراد، ان پر نظر رکھنا، خصوصیت کے ساتھ کہا کہ باقیوں کو چھوڑ دینا، ان سے کوئی سروکار نہ رکھو تم، لیکن حسین ابن علی پہ نظر رکھنا، اس لیے کہ یہ اگر تو نے انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا، یہ تجھے اپنے حال پر نہیں چھوڑیں گے، چونکہ یہ اہل قعود نہیں ہے۔ باقیوں کے بارے میں امیر شام کو معلوم تھا کہ اہل سکوت ہیں، ان کا مذہب و مسلک کچھ اور ہے۔ مثلا آج بھی اگر ہم دیکھیں، فرض کریں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے، مثلا اسرائیلی کو دیکھ لیں، ایسے ممالک، ایسی حکومتیں جن سے اسرائیل کو کوئی سروکار نہیں ہے، اور انہیں بھی اسرائیل سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن حکومت اسلامی سے انہیں گلا یہ ہے کہ جب ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے تو آپ کو ہم سے کیا سروکار ہے؟ اس لیے کہ یہ جرم ہے دین کے اندر، اسلام کے اندر، تفکر سکوت و تفکر قعود ضد دین و ضد خدا و ضد قرآن ہے۔ یہ قرآن نے سخت مذمت کی ہے، مجرم بن جاتا ہے انسان۔ اور یہ معرفت تھی، شناخت تھی امیر شام کو بھی سید الشہداء کی، کہ یہ ساکت نہیں بیٹھیں گے، چونکہ اہل سکوت ہے نہیں ہے یہ خاندان۔ لیکن عرض کیا کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ، وہ خصوصاً امیر شام کی حکومت کے اس 10 سالہ دور میں، اور امام حسن علیہ السلام کے مختصر حکومت کے دور میں، شامی تفکر پھیلایا گیا، ہر طرح سے پھیلایا گیا، مدد کی گئی ان کی، پشتیبانی کی گئی ان کی، اور حوصلہ افزائی کی گئی ان کی کہ یہ تفکر سکوت عام ہو جائے۔ قبائل میں جاتے لوگ ان کے بڑے بڑے سرداروں کو اور ان کے رواسا کو جا کر مائل کرتے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، تاکہ یہ عینی دین بن گیا۔ خب اب ایک منظر اور اس کا یہ پیش آتا ہے کہ امام علیہ السلام مکہ میں ہیں اور امت مشغول ہے، ایام حج ہیں، سید الشہداء علیہ السلام نے عین اسی وقت بہت بہترین اور خوبصورت زمانہ انتخاب کیا اپنے قیام اور خروج کا۔ دو دن لیٹ بھی کر سکتے تھے، یعنی حج شروع ہو جاتا، 3 دن تو حج ہوتا ہے، خب امام علیہ السلام 12-13 کو بھی جا سکتے تھے، حج کے مراسم تمام ہونے کے بعد، وہ مناسک کے حج انجام دینے کے بعد بھی نکل سکتے تھے، لیکن ایسا موقع سید الشہداء علیہ السلام نے انتخاب کیا مکہ سے خروج کا، تاکہ یہی معلوم ہو جائے کہ اس وقت دین کا لبادہ الٹا کس طرح ہو گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو قصد خروج کیا اور 7 کو اعلان کیا کہ کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ وروی انہ لما عزم علی الخروج الی العراق قام خطیبا، مکہ سے نکلتے ہوئے جب سید الشہداء علیہ السلام نے عزم کیا عراق کی طرف خروج کا، تو پہلے ایک تقریر کی مکہ کے اندر، خطبہ دیا مفصل، فقال الحمد للہ ما شاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ، حمد و ثناء پروردگار کے بعد اور درود و سلام پیغمبر اکرم کے بعد فرمایا کہ خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتاۃ۔ معروف جملہ ہے سید الشہداء علیہ السلام کا کہ شہادت رائے خدا میں مرنا، موت بنی آدم کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی قرار دی ہے جس طرح سے دلہن کے لیے زیور ہے، جس طرح دلہن کے لیے ہار ہے اس کے گلے کا، اس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی موت کو، خدا کی راہ میں موت کو آدم کے لیے زینت قرار دیا، بنی آدم کے لیے زینت قرار دیا ہے۔ وما اولہانی الی اصلاف اشتیاق یعقوب الی یوسف، یعقوب جس طرح سے مشتاق یوسف تھے، وخیر لی مصرع انا لاقیہ کانی بی اوصالی تقطعها اصلان الفلوات بین النواویس و کربلا، اعلان کیا کہ میں اس طرح سے مشتاق ہوں اس کا جس طرح سے یعقوب یوسف کے محتاج تھے، مشتاق تھے، یعنی میں اس طرح موت کا مشتاق ہوں، شہادت کا مشتاق ہوں رائے خدا میں، نہ فقط مرنے کا۔ یہ شہادت مرنے کو نہیں کہتے، شہادت رائے خدا میں قیام کو تا سرحد مرگ، شہادت اس چیز کا نام ہے، نہ کہ مرنے کا نام ہے. خود خودکشی میں اور شہادت میں پھر فرق ختم ہو جاتا ہے. خودکشی صرف مرنا ہے، شہادت قیام ہے تا سرحد مرد، یعنی اتنا قیام، اتنی استقامت کہ موت تک انسان استقامت دکھاتا رہے، اس کو شہادت کہتے ہیں. فرمایا کہ میں مشتاق ہوں شہادت کا، یعنی راہ خدا میں استقامت کا، موت تک میں مشتاق ہوں. وخیر لی مسرع انا لاقی ہے، مجھے یہ اختیار ملا ہے کہ میں ایسے میدان میں مار کے میں جاؤں. کانی بے اوسالی تقتوہا اصلان الفلوات بین النواوی سے وکربلا، کہ فرمایا کہ میں وہاں جا رہا ہوں کہ جہاں مسنائیں گے درندے آ کر میرے بدن کو قطع قطع کریں گے. فیملأن منی اکراشن جوفن و اجربتن صغبا، بھر جائیں گے یہ، اس قدر آئیں گے وہاں پر مجھے قتل کرنے کے لیے. یعنی ورغلایا نہیں لوگوں کو کہ میرے ساتھ آؤ، میں چونکہ ابھی تو کوفہ والوں نے بے وفائی نہیں دکھائی تھی، اس سے پہلے سید الشہداء علیہ السلام یہ خطبہ بیان فرما رہے ہیں، اس سے پہلے کہ کوفہ بے وفائی کا اظہار کرے. ابھی کوفہ کے وعدے مثلا پابرجا ہیں اور حضرت بظاہر کوفہ جا رہے ہیں، لیکن خطبہ جو مکہ میں بیان فرما رہے ہیں وہ ایسے لگتا ہے، ایسے ہے جیسے، بلکہ صریح فرما رہے ہیں کہ تختہ اصلان الفلوات بین نواوی سے و کربلا، درندے آ کر اس میدان میں نواویس و کربلا کے درمیان اس صحرا میں آ کر کے تکتا کریں گے. فیملأن منی اکراشن جوفن و اجربتن صغبا، لا محیس ان یوم خط بالقلم، یہ دن لکھا جا چکا ہے، مقرر ہو چکا ہے اور اب کوئی چارہ نہیں ہے. رضا اللہ رضانا اہل البیت، جو خدا کی رضا ہے وہ ہماری رضا ہے اہل البیت کی. نصبر على بلائه ويوفينا اجر الصابرين، لن يشذ عن رسول الله لحمته وهي مجموعه له في حظيره القدس تقربهم عينه وينجز بهم وعده من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله، جو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے، ہمارے راہ میں اپنا خون بہانا چاہتا ہے اور قربانی دینا چاہتا ہے تو وہ سن لے. فَلْيَرْحَلْ مَعَانَا، وہ ہمارے ساتھ آئے، یعنی حضرت نے خود احرام کھول دیا اور پوری امت کو دعوت دی کہ میں اٹھو میرے ساتھ آؤ، جو بھی ہمارے ساتھ آئے. فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ تعالی، میں کل مکہ سے نکلنے والا ہوں احرام کھول کے، حضرت نے یہ اعلان کر دیا کہ میں کل جانے والا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ. خوب اب آپ عکس العمل دیکھیں امت کا اس دعوت کے جواب میں، اس خطبے کے جواب میں کیا عکس العمل ہوا. ساری امت، بلکہ حضرت کو آ کر انہوں نے قائل کرنا شروع کیا کہ حج جیسی فضیلت اور حج جیسا ثواب اور حج جیسی عظیم عبادت سے آپ محروم ہو رہے ہیں، شک کرنا شروع کر دیا حضرت کے تدین میں، معاذ اللہ، انہوں نے کہ یہ کیسے فرد ہیں مثلا اتنی برجستہ شخصیت خاندان رسول سے کہ عین حج کے دن یہ ترک حج کر کے جا رہے ہیں. یعنی تفکر سکوت و قعود اس قدر راسخ ہو چکا تھا کہ انہوں نے اس وقت منا و عرفا جا کر اور وہ مناسک حج انجام دینا اس کو ترجیح دی، اور سید الشہداء کو کہا کہ یہ در حقیقت معاذ اللہ خارج ہو رہے ہیں عبادت سے اور حج سے اور دین سے خارج ہو رہے ہیں، معاذ اللہ، شک کرنے لگے. یعنی عین عبادت و عین تدین اس وقت انہوں نے وہ سمجھا جو خود تشخیص دے رہے تھے، اور جہاں امام وقت و امام امت جس طرف ان کو بلا رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کی، انہوں نے ساتھ نہیں دیا. خوب یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے بخوبی کہ کیوں اثر نہیں ہوا سید الشہداء علیہ السلام کی اس دعوت کا. درحالی کے سال قبل، جیسے کل پڑا ہے، 59 ہجری میں سید الشہداء علیہ السلام نے اس تفکر کی شدید مذمت کی، علماء اسلام کو بٹھا کر اسی منا کے اندر حج کے اندر مقدمات اس کے حج میں ہی فراہم کیے تاکہ حج میں جب میں دعوت دوں گا تو انہیں بات سمجھ میں آ جائے. سال قبل کے خطبے کا کوئی اثر موجود نہیں تھا، سال بعد کا مکان لوگ اپنے اپنے معاملات میں مشغول تھے، عبادتوں میں مشغول ہیں، نمازوں میں مشغول ہیں، اور جتنے بھی ہیں مثلا فرض کر لیں آج اگر دیکھ لیں تفکر قعود کے بہانے خوب یہی ہیں، شبی حج کے ہی ہیں، کوئی درس پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کہیں امامت ہے، کہیں روزگار ہے، کہیں تقریر ہے، کہیں خطبہ ہے، کہیں مجلس ہے، کہیں کچھ ہے، بالآخر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا ہوا ہے کسی کے لیے بھی کوئی اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام علیہ السلام نے اشراف کوفہ کو ایک خط لکھا اور اسی کے اندر یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تم اہل قعود ہو, یعنی ظاہر کوفہ میں ایک چہرہ دین کا راسخ ہو چکا تھا امیر المومنین کے زمانے سے ہی, اور سید الشہداء علیہ السلام کو معلوم تھا یہ کہ اس قسم کا تفکر کوفہ میں موجود ہے. لہذا امام علیہ السلام نے ان کے خطوط کے جواب میں ان کو خط لکھا, اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض چہرے بھی اہل قعود کے روشن ہو جاتے ہیں یہاں پر, جو اس وقت بڑے محترم چہرے تھے اور آج بھی محترم ہیں, آج بھی ان کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. جیسا وہ فہرست ذکر کی ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں محاذ سکوت کا محاذ کھولا ہوا تھا جنہوں نے امیر المومنین کے خلاف, جمود و قعود کا محاذ جنہوں نے کھولا ہوا تھا امیر المومنین کے خلاف, ایک طبقہ ایسا تھا جنہوں نے سید الشہداء کے خلاف جمود و سکوت کا محاذ کھولا, اور جس طرح وہ محترم ہے آج اس طرح یہ بھی محترم ہے, ان کا بھی بڑا احترام ہے. یہ خط امام علیہ السلام نے ان کو لکھا بیضہ کے مقام سے. بھلے بیضہ کے مقام پر ملاقات باہور کے بعد ظاہراً یہ خط لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, من الحسین ابن علی الی سلیمان ابن سرد سرد خزائی والمسیب ابن نجبا و رفاعت ابن شداد و عبداللہ ابن وال و جماعت المؤمنین, یہ مومنین تھے اس وقت اور سرخیل مومنین تھے, نہ معمولی تھے, یعنی یہ بڑے اس کوفہ کے اندر امام کے حامیوں میں سے یہ معروف لوگ تھے, اور اکثر خطوط میٹنگیں انہی کے گھروں میں ہوتی, جلسات انہی کے ہاں منعقد ہوتے, اسی میں اجتماعی خطوط لکھتے, اور یہ سب بعض خطوط کے نیچے بیسیوں افراد دستخط کرتے تھے اور امام علیہ السلام کو روانہ کرتے. بعض خطوط ایک ایک نام کے تھے, بعض خطوط کئی کئی ناموں کے تھے, اور بعض خطوط ایسے تھے جن کے نیچے بیسیوں آدمیوں کے دستخط موجود ہوتے تھے. خوب یہ بڑے شخصیات تھی اس وقت کوفہ کے اندر. انہوں نے اور مختار ثقفی, یہ ان افراد میں سے تھے جنہوں نے امام علیہ السلام کو بلایا. خوب اب کوفہ سے امام علیہ السلام, یہ خاموشی انہوں نے اختیار کر لی. خاموشی اختیار کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے یہ خط لکھا انہیں, یعنی اظہار بے وفائی کے بعد, بیضہ کی منزل بعد میں آئی. اما بعد, قد علمتم ان رسول اللہ قد قال فی حیاتہ, انہیں یاد دلایا کہ جس تفکر پہ تم کار باندھو, جس دین پہ تم کار باندھو, یہ دین دین رسول نہیں ہے, یہ دین خدا و دین قرآن نہیں ہے جس پہ تم چل پڑے ہو. قال قد قال فی حیات ہی, یعنی یہ روایت کے طور پر سید الشہداء علیہ السلام نے پیغمبر اکرم سے نقل کیا کہ حضرت نے فرمایا, من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان ثم لم یغیر بقول ولا فعل کان حقیقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا. توجہ فرمائیں, ان الفاظ میں رسول اللہ نے مذمت کی سکوت اور قعود کی, کہ جو انسان کسی ظالم حکومت کے اندر رہتا ہو, ایسی ظالم حکومت جو حرام خدا کو حلال قرار دیتی ہو, جو پردے کو عقب ماندگی کہتی ہو. اب آج دیکھ لیں تفکر قعود, یہ روایتیں تو ملائکہ کے لیے نہیں رسول اللہ نے بیان کی تھی, یا اپنے ساتھ موجود چند عرب بدوؤں کے لیے نہیں رسول اللہ نے یہ روایات بیان کی تھی, یہ قیامت تک کے لیے حقائق و رسول اللہ نے خط دینی مشخص کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ یہ دین ہے حقیقتاً, کہ کوئی بھی دین, کوئی بھی حکومت ایسی ہو, ظالم حکومت ہو, وہ ظالم حکومت حرام ظالم ہو, جائر ہو, اور حرام خدا کو حلال قرار دینے والی ہو, ناقصاً لعہد اللہ, عہد خدا توڑتی ہو, حدود خدا پائمال کرتی ہو, مخالفاً لسنت رسول اللہ, مخالف سنت رسول خدا ہو, یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان, گناہ اور عدوان اور معصیت کا پرچار کرتی ہو اور عمل اس حکومت کا اور سلطان کا گناہگارانہ عمل ہو. ثم لم یغیر بقول ولا فعل, اور کوئی شخص بھی آ کر نہ فعل کے ذریعے نہ قول کے ذریعے اس پر اعتراض نہ کرے اور اسے تبدیل نہ کرے, اس حکومت کو, اس حکومت کے خلاف کوئی حرکت انجام نہ دے, کوئی جملہ زبان سے ادا نہ کرے. کان حقیقاً اللہ ہے, تو خدا کے لیے یہ حق ہے پھر کہ ان یدخلہ مدخلہ, کہ خدا اس خاموش انسان کو جو نہیں قول و فعل کے ذریعے سے اعتراض نہیں کرتا اس حکومت پر اور خاموش و ساکت ہے, خدا اس شخص کو اسی سلطان جائر کے ساتھ معشور کرے, اسی سلطان جائر اور حکومت ظالم کے ساتھ خدا اس کو اسی کے مدخل میں خدا اس کو بھی داخل کر دے, اور ان کا مدخل جہنم ہے, یعنی خدا ان کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا. پس آپ دیکھیں گے کہ ظالم حکومتوں کے اندر خاموش نمازی بھی جہنم میں ہوں گے انہی ظالم حکمرانوں کے ساتھ, یعنی صدام اور ساکتین در زمان صدام اس روایت کے مطابق انجام یکساں ہے دونوں کا, جنہوں نے قول و فعل سے کسی ظالم حکومت کے ظلم کی مذمت تک نہیں کی. قول حد عقل اگر فعل نہیں ہے, چونکہ وہ فعل کے لیے اب وسائل کی ضرورت ہے, ابزار کی ضرورت ہے, نفری کی ضرورت ہے, لیکن قول کے لیے تو ضرورت نہیں ہے, اعتراض کے ذریعے تو ضرورت نہیں ہے, کسی طرح بھی انسان بالآخر اظہار کرے ناراضگی کا, اور یہی لوگ محترم ترین لوگ ہیں, یہی لوگ ہیں جنہوں نے کوئی خون نہیں بہایا, جن کے کہنے پر کوئی خون نہیں بہایا گیا, اور پاک دامن لوگ انہیں کو سمجھا جاتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جن کا انجام ظالم حکمران کے ساتھ ہے, جو ظالم حکومت کے اوپر اعتراض نہیں کرتے قولاً و فعلاً, کوئی احتجاج نہیں کرتے, اس کی مذمت نہیں کرتے, اس سے لا تعلقی اور دوری کا اعلان نہیں کرتے, اور مومنین کو اس کے خلاف کسی حرکت پر اکساتے نہیں ہیں, ان کا انجام اس ظالم حکمران جیسا انجام ہوگا. اب آج جتنے ظالمین موجود ہیں, کم از کم ممالک اسلامی میں موجود ہیں, پوری دنیا میں, آج اگر بش کے خلاف کوئی اعتراض نہیں کرتا وہ بش کے ساتھ معشور ہے, کتنی نماز شب پڑھتا ہو, جمکران جاتا ہو, کعبے جاتا ہو, جہاں بھی جاتا ہو. یہ کن کو لوگ, یہ خط سید الشہداء کس کو لکھ رہے ہیں؟ بے نماز لوگوں کو, سلمان ابن سرد, سلیمان ابن سرد تو بے نماز انسان نہیں تھا, سلیمان ابن سرد برجستہ ترین راہبر تھا کوفے کا, اپنے قبیلے کا بھی اور تمام شیعوں کا بھی, مومنین کا بھی. اس کو خط لکھا, کسی مخالف کو بھی خط نہیں لکھ رہے ہیں, نہیں ہے کہ اپنی کسی مذہبی مخالف کو سید الشہداء خط لکھ کے اور اس کو دین رسول تفہیم کر رہے ہیں کہ دین رسول کیا ہے. سلیمان ابن سرد خزائی و مسیع ابن نجبہ و رفعت ابن شداد و عبداللہ ابن وال و جماعت المؤمنین, ان کو فرما رہے ہیں کہ یہ مذہب رسول خدا ہے, کہ خاموشی گناہ ہے, کفر ہے, ظلم ہے, تمہارا انجام ٹھکانا تمہارا ظالم حکمران کے ساتھ ہوگا اگر یزید کی حکومت میں تم ساکت رہے اور خاموش رہے. تو اب جتنی بھی حکومتیں ہیں آج پاکستان میں, ظالم ترین حکومت اپنے عہد کی, یعنی تاریخ پاکستان کی اس وقت برسر اقتدار ہے, اور نہ اگر کوئی اس پر اعتراض کرے, نہ اس پر بولے کوئی خوف کی وجہ سے, یا جیسے کل کے خطبے میں تھا سید الشہداء نے فرمایا کہ یا اس ماہانہ رقم کی وجہ سے جو منتھلی ملتی ہے دربار سے, سرکار سے, اس کی وجہ سے نہیں بولتا, یا خوف کی وجہ سے نہیں بولتا, یا رغبتن نہیں بولتے, یا رہبتن نہیں بولتے, ان کا انجام انہی ظالمین کے ساتھ ہے, انہی ظالمین کے ساتھ ہے. دین حسینی یہ رسم شبیری ہے. علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے, خانقاہی دین ترک کرو و ادا کر رسم شبیری. رسم شبیری کیا ہے؟ رسم شبیری یعنی نکل کر خانقاہوں پہ, خانقاہوں سے نکل کر آ کر, یعنی ایک عمارتی خانقاہ سے نکل کر خیابانی خانقاہ میں آ جائیں آپ. خانقاہ جس میں اعتراض نہ ہو وہ خانقاہ ہے, جس میں ظالم کے خلاف آواز نہ ہو وہ خانقاہ ہے, جس آزان میں ظالم کے خلاف آواز نہ ہو وہ خانقاہی آزان ہے, جو نماز ظلم سے نہ روکتی ہو, تنہا عن الفحشاء و منکر نہ کرتی ہو, وہ سب سے بڑا منکر نہ روکتی ہو, جو نمازیں انسان کو اس میدان میں نہ اتارتی ہوں, وہ خانقاہی نمازیں ہیں. جو عزاداریاں اور جو نوح مرثیے انسان کو ظلم کے خلاف نہ اٹھاتے ہوں, وہ خانقاہی عزاداری ہے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ دین خانقاہی فقط اندوہ دلگیری, دین خانقاہی فقط اندوہ ہے, فقط دلگیری ہے. رسم شبیری ادا کر. خب سید الشہداء ان نمازیوں کو خط لکھ رہے ہیں, ان شیعوں کو خط لکھ رہے ہیں, سلمان ابن سرت کو خط لکھ رہے ہیں, یہ محبت کرنے والے اہل بیت کے ساتھ. محبت خانقاہی تو انسان کو خانقاہ میں جا بٹھاتی ہے, محبت خانقاہی ترک کر کے دین شبیری اپنائیں. شبیر کس طرف بلا رہے ہیں کہ باہر نکلو, اعتراض کرو, ورنہ تمہارا انجام ظالم کے ساتھ ہوگا. وقد علم تم انہا الا القوم قد لازموا طاعت الشیطان. حضرت نے ان لوگوں کو فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ شامی اس وقت تابع شیطان ہے, مطیع شیطان ہو چکے ہیں. وتولوا عن طاعت الرحمن, اور خدا کی اطاعت سے انہوں نے منہ پھیر لیا ہے. وازہر الفساد, انہوں نے فساد کو عام کر دیا ہے, فساد و فاشا و منکرات عام ہیں اس وقت. وعطل الحدود, اور حدود خدا کو معطل کر دیا انہوں نے. واستأثروا بالفی, بیت المال پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. واحلوا حرام اللہ وحرموا حلالہ, انہوں نے حرام خدا کو حلال قرار دیا ہے وہ حرام خدا کو حلال قرار دیا ہے. وانی احق بهذا الامر لقرابتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرمایا اور میں زیادہ احق ہوں اس کام کے لیے. یہ ظالم ترین حکومت ہے. اس کے جتنے اعمال ہیں, توجہ فرمائیں, شیطان کی اتباع, فساد کا عام کرنا, حدود خدا کو پائمال کرنا, بیت المال کو لوٹنا, حرام خدا کو حلال کرنا, حلال خدا کو حرام کرنا. آج کی حکومتوں کے اندر جا کر دیکھیں جو مسلمانوں کے اوپر مسلط ہیں, کون سا کام ہے اس فہرست میں سے جو نہیں انجام دے رہی ہیں؟ یعنی آج کا سلمان ابن سرت کون ہے جس کو سید الشہداء نے یہ خط لکھا ہے؟ یہ آج کا خط ہے, یونیک ایک تاریخی خط کسی تاریخی انسان کے لیے تھا, لکھنے والا بھی اور کاتب و مکتوب دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اور آج فقط ایک تاریخ رہ گئی ہے دونوں کی نا. یہ سید, وہ کل کا خطبہ منا کا سید الشہداء کا قیامت تک کے لیے علماء اسلام کے لیے وہ خطبہ ہے. ایہا الاصابہ الاصابہ بالعلم مشہورہ. اور یہ خط سید الشہداء کا متدینین و مومنین کوفہ کے نام, یہ تمام عالم کے مومنین کے نام و تمام بشریت کے نام سید الشہداء کا یہ خط ہے. اس کو آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کھلا خط اہل ایمان کے نام, کھلا خط شیعوں کے نام, کھلا خط لیڈروں کے نام, کھلا خط امت کے نام, اپنے امام کا و راہبر کا کھلا خط امت کے نام. فرمایا کہ خب یہ رسول اللہ نے مذہب بیان کیا اور یہ موجودہ حالت ہے. وقد اتاتنی کتبکم, اور تمہارے خطوط میرے پاس آئے ہیں. وقد قدمت علیہ رسولکم ببیعتکم, تمہارے فرستادہ, تمہارے قاصد یہ عہد لے کر تمہارا آئے میرے پاس کہ تم نے میری بیعت کی ہے, میرے نمائندے کے ہاتھ پر میری بیعت کی ہے. انکم لا تسلمونی ولا تخزلونی, یعنی تم مجھے اسیر کر کے ان کے سپرد نہیں کرو گے, دشمن کے سپرد نہیں کرو گے, اور تم مجھے تنہا نہیں چھوڑو گے, یہ عہد تھا تمہارا. فَإِن وَفَيْتُمْ لِي بِبَيْعَتِكُمْ فَقَدْ أَصَبْتُمْ حَظَّكُمْ وَرُشْدَكُمْ, اگر ابھی تک اس پر باقی ہو تم, خوب تم باشعور ہو, تمہیں رشد و شعور تمہیں مل گیا ہے, اور جو تمہارا اجر تھا وہ تمہیں مل چکا ہے. وَنَفْسِ مَعَ أَنفُسِكُمْ, میرا نفس تمہارے نفوس کے ساتھ ہے. وَأَهْلِي وَوَلَدِي مَعَ أَهْلِيكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَلَكُمْ بِي أُسْوَةٌ, میرے اندر تمہارے لیے اسوہ ہے, یعنی اس وقت دین کیا ہے, میں اسوہ ہوں نہ تم, تم میرے پیچھے چلو, مجھے مشورے نہ دو, میرے پیچھے چلو تم. اگر میں خاموش بیٹھتا ہوں تم بھی خاموش بیٹھ جاؤ, اگر میں اہل قعود و سکوت ہوں تم بھی اہل قعود و سکوت بن جاؤ, لیکن اگر میں قیام کر رہا ہوں, میں مبارزہ کر رہا ہوں, تمہیں بھی حق نہیں بنتا پھر سکوت کا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نے نہیں میرا ساتھ دیا, وَنَقَضْتُمْ عُهُودَكُمْ, اور تم نے اپنے عہد توڑ دیے، وَخَلَعْتُمْ بَيْعَتَكُمْ اور تم نے اپنی بیعت ختم کر دی، فَلَعَمْرِي مَا هِيَ مِنْكُمْ بِنُكْرٍ قسم بجان خود، فَلَعَمْرِي مجھے اپنی جان کی قسم کہ یہ تم سے کوئی تازہ اور نئی بات نہیں ہے، تم اس سے پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہو. لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ أَمِّي تم نے یہ کام پہلے کیا، میرے باپ کو تم نے دھوکہ دیا ہے اسی قعود و سکوت کے ساتھ، میرے بھائی کو تم نے دھوکہ دیا اسی قعود و سکوت کے ساتھ، اور میرے ابن عم کو، ابن عم یعنی محمد ابن مسلم ابن عقیل کو تم نے دھوکہ دیا، میرے نمائندے کو بھی دھوکہ دیا تم نے. والمغرور من اقتر بكم دھوکے میں وہ ہے جو تمہارے اوپر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، جیسے تم نے دھوکہ دیا ہو. فحظكم اخطأتم تمہاری حظ یہ ہے کہ تم خطا کار ہو، تم نے غلطی کی. وہ نصیب حکم ضیاتم تم نے اپنا حق ضائع کر دیا ہے. ومن نکس فانما ینکس علی نفسہ فسیغنی اللہ عنکم والسلام اور خدا نے مجھے تمہارا نیازمند نہیں بنایا، میں تم خاموش اور اہل قعود و سکوت کا محتاج نہیں ہوں. سیغنی اللہ ہو خدا مجھے تم سے بے نیاز کرے انشاءاللہ. توجہ کریں، امام اظہار برات و بیزاری کر رہے ہیں اس طبقے سے کہ خدا تجھے مجھے مستغنی کر دے، بے نیاز کر دے تم سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے اصلا، چونکہ تم درست مذہب پر نہیں ہو. یہ اہل قعود و سکوت سید و شہداء کے زمانے میں موجود طبقہ تھا. اور بھی خطبات ہیں امام علیہ السلام کے، لیکن بعد میں بھی یہ تفکر جاری رہا. اور چونکہ سید و شہداء اس طبقے کو ذمہ دار سمجھتے تھے اس ماجرا میں، دو خطبے ہیں، ایک جناب فاطمہ صغرا سلام اللہ تعالی علیہا کا خطبہ ہے کوفہ کے اندر، فاطمہ بنت حسین انہوں نے کوفہ کے اندر خطبہ دیا، اور ایک حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا کا خطبہ ہے جو کوفہ کے اندر بیان کیا، اور اسی طبقے کو مخاطب ہوئے اور ان کی مذمت کی، شدید مذمت کی انہوں نے. حضرت فاطمہ صغرا کا خطبہ یعنی حمد و ثنا الہی کے بعد یہ کہ اما بعد یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والغدر والخیلا ان اہل بیت ابتلانا اللہ بکم و ابتلاکم بنا فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمہ عندنا و فہمہ لدینا فنحن عیبۃ علمہ و وعاء فہمہ و حکمتہ و حجتہ فی الارض فی بلادہ لعبادہ اکرمنا اللہ بکرامتہ و فضلنا بنبیہ علی کثیر من خلقہ تفضیلا فکذبتمونا و کفرتمونا. یعنی پہلے اپنا مقام بتایا کہ ہم کون لوگ ہیں، پھر اس کے بعد اہل کوفہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہماری تکذیب کی، ہمیں جھٹلایا ہے، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمارا انکار کیا ہے. ورأیتم قتالنا حلالا تم جو نہیں بولے ہو ہم قتل ہوتے رہے کربلا میں، تم خاموش یہاں گھروں میں بیٹھے رہے ہو، یعنی تم ہی وہ لوگ ہو. امتن سمعت بذلک فرضیت بے ورأیتم قتالنا حلالا، وہاں پر ایک مطلق کلی بات کی گئی ہے، لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے، کون لوگ ہیں، مصداق اس کا کون ہے؟ جناب فاطمہ صغرا فرماتی ہیں کہ یہی ہیں جو کوفہ میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے، قاتلین قتل کر رہے تھے کہ وہ بھی کوفہ سے گئے تھے، اور ان میں سے بعض وہی تھے جنہوں نے خطوط بھی لکھے تھے. امام علیہ السلام نے ان کو وہ خطوط دکھائے بھی کہ یہ نام بھی بتایا کہ تم فلاں فلاں کے خطوط بھی میرے پاس موجود ہیں. حر کو جناب حر کو سید الشہداء علیہ السلام نے خطوط دکھائے اور فرمایا کہ مجھے خط لکھ کر تم لوگوں نے بلایا ہے. حر نے اس وقت احتجاج کیا کہ میرا خط اس میں شامل نہیں، یعنی میں نے نہیں لکھا تھا خط. وَأَمْوَالَنَا نَحْبَا كَأَنَّا أَوْلَادُ تُرْكِ أَوْ کابل، توجہ کریں فاطمہ صغرا کیا بیان فرماتی ہیں کہ تم نے نہ صرف ہمیں اولاد رسول نہیں سمجھا، اس طرح سے مارا ہے جس طرح گویا ہم ترک ہیں یا کابلی ہیں. ہم وَرَأَيْتُمُونَ قِتَالَنَا حَلَالَ وَأَمْوَالَنَا نَحْبَا كَأَنَّا گویا ہم اولاد ترک او کابل، یعنی لا تعلق قومیں ہیں، غیر مسلم قومیں ہیں، اور کوئی ایسی قومیں ہیں جن کے لیے تمہارے مثلا غیظ و غضب بہت شدید ہے، جن تم نے ان سے انتقام لینا ہے. کما قتل تم جدنا بالامس، امیر المومنین کو جناب فاطمہ صغرا فرماتی ہیں کہ تم نے کل ہماری جد کو قتل کیا تھا اسی کوفہ میں. وسیوفکم تکتر من دماءنا اہل البیت لہک دن متقدم، تمہاری تلواروں سے خون اہل بیت ٹپک رہا ہے. ابھی دیکھیں عراق پر ہے قبروں سے، معصومین سب کے سب عراق میں ہیں. کوئی معصوم یا اہل بیت کا کوئی فرد عراق میں گیا اور سالم نکل کے آ گیا ہو، اصلا نہیں، وہ اصلا ممکن نہیں ہوا، عراق سے جان بجا کے نکل آئے ہوں. قرت بذالک عیونکم، تم نے اہل بیت کو قتل کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے. وفرحت بہ قلوبکم، تمہارے دل اس سے خوشحال ہیں. اجتراء منکم علی اللہ و مکرن مکرتم واللہ خیر الماکرین. فلا تدعونکم انفسکم الی الجزل بما اصبتم من دمائنا ونالت ایدیکم من اموالنا فانما اصابنا من المصائب الجلیلہ والرزایا العظیمہ فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. تباً لکم فانظر اللعنت والعذاب، ہلاکت ہو تمہارے اوپر اور منتظر رہو کہ تمہارے رسوائی اور عذاب اور لعنت تمہارے لیے خدا کی طرف سے آئے گی. فکأنها قد حلت بکم وتواترت من السماء نقمات فیسحتکم بما کسبتم ویزیق بعضکم بأس بعض. منتظر رہو، آسمان سے تواتر کے ساتھ مصیبتیں تمہارے اوپر نازل ہونا شروع ہوں گی. یہ جناب فاطمہ صغرا نے کوفیوں کو بتایا، کوفہ یعنی اس وقت کا عراق. فرمایا کہ آسمان سے مسلسل تمہارے اوپر مصائب نازل ہوں گے، تم ایک دن چین کا نہیں دیکھو گے. بما کسب تم وہ یزی کو باز حکم باس باز، تم باز باز کو نوچو گے، باز باز کو قتل کرو گے، تمہارے ہاتھوں سے ایک دوسرے کا خون بہے گا، اور ایک دن آسائش کا نہیں دیکھو گے. ثم تخلدون فی العذاب العلیم یوم القیامہ بما ظلمتمونا، قیامت میں تمہارے لیے جہنم ہوگی اس ظلم کے بدلے جو تم نے کیا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. ویل لکم اتدرون ایت ید طعنتنا منکم و ایت نفس نزعت الی قتالنا ام بایت رجل مشیتم الینا. یہ کون سا ہاتھ تھا جو ہمیں قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، یہ کون سا پاؤں تھا جس سے چل کر تم ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے. قست قلوبکم وغلظت اقبادکم تباً لکم یا اہل الکوفہ، اس میں ہے. وختم علی سمعکم وبصرکم وسول لکم الشیطان واملا لکم تباً لکم یا اہل الکوفہ کم ترات لرسول اللہ قبلکم ودخولہ لدیکم. یہ پھر اس کے بعد حضرت زینب، اس خطبہ اور بھی ہے مفصل ہے، میں نے صرف ایک اقتباس ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے. اسی نقاب پوش اور محترم طبقے کے چہرے سے نقاب احترام، مصنوعی و جھوٹا نقاب جو انہوں نے اوڑھ رکھا تھا، حضرت زینب نے اتارا اور نیچے سے مجرم نکال کے دنیا کو بتایا کہ یہ مجرم کھڑے ہوئے ہیں. کون کون سے نقاب انہوں نے اوڑھے ہوئے تھے، توجہ فرمائیں. یعنی پہلے اس شان نزول ہے اس خطبہ کا کہ حالات کیا تھے، کس صورت میں حضرت نے خطبہ شروع کیا، کن حالات میں. ثم قالت بعد حمد اللہ تعالی والصلاۃ علی رسولہ اما بعد یا اہل الکوفہ، یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ. یا اہل الخطل والغدر والخزل والمکر، اے کوفیو، مکارو، دھوکہ بازو، تنہا چھوڑنے والو، بے وفاو اور ہزار چہرہ لوگو، مکارو، الا فرا فلا رقعت الابرا، تمہارے آنسو ہرگز نہ رکیں، ولا حدعت الزفرا، تمہارا رونا کبھی بند نہ ہو. وانما مثلکم کمثل الذی نقضت غزلہ من بعد قوۃ انکاسا، یہ قرآن کی آیت سے استشهاد کیا ہے، یہ ضرب و مثل قرآن نے پیش کی ہے. تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو دن بھر بنتی ہے اور رات کو بیٹھ کر اس کو ادھیڑ دیتی ہے. یعنی تمہارے اعمال، تمہاری عبادتیں، تمہارا سب کچھ پانی پھیر گیا اس پر. تم نے بہت کچھ کیا ہوا تھا، نیک صالح اعمال تمہارے بہت تھے، لیکن یہاں خاموش رہ کر، ساکت رہ کر تم نے سب کچھ اپنا ویران کر دیا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم نے اپنی قسموں کو واسطہ قرار دیا ہے بہانے کے لیے. حل فیکم الا السلف والعجب، فقط خود پسندی اور خود خائی و مدعا رہ گیا، ادعا رہ گیا تمہارے اندر کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں. وشنف والکذب، جھوٹ تہمت و افترا رہ گئی یہ تمہارے اندر باقی. وملک الاماء، اور چاپلوسی، لونڈیوں جیسی چاپلوسی تمہارے اندر رہ گئی ہے. وغمر الاعداء، اور دشمنی رہ گئی ہے تمہارے اندر. کمر ان علی دمنت، تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے ڈھیر کے اوپر اگا ہوا پھول ہو، سبزہ ہو. او ققصت علی ملہودت، یا فضت ہونا چاہیے، یا قو کا فضت ہے، قصت نہیں ہے، یہ میں کتاب احتجاج سے پڑھ رہا ہوں، اصل نسخہ فضت ہے. او کا فضت علی ملہودت، یا مردے کے اوپر، مردے کے تابوت، تابوت کے اندر اوپر لپٹی ہوئی چمکتی چاندی کی طرح ہو تم، یعنی ظاہراً بڑے دیندار لگتے ہو لیکن ہو اندر بدبودار، مردے سے بدتر تم. چہرے تمہارے دیکھے آدمی، باتیں کوئی تمہاری سنے، گھر تمہارے دیکھے، القابات تمہارے دیکھے، پتہ چلتا ہے فرشتے ہیں زمین پہ اتر آئے ہیں، اتنے مقدس بنے ہوئے تم. الا بئس ما قدمت لکم انفسکم ان سخط اللہ علیکم وفی العذاب انتم خالدون. یہ لوگ رو رہے تھے اس وقت سے، یہ دو شہداء کے خاندان کو دیکھ کر، سر اہل بیت کے دیکھ کر. البتہ صاحب احتجاج نے لکھا ہے کہ یہ شام سے واپسی پر حضرت نے یہ خطبہ دیا، شام سے واپسی پر تو کوفہ نہیں آئے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ شام سے واپسی پر خطبہ دیا ہے. لیکن معروف یہ خطبہ ہے کہ جب اسیر ہو کے قافلہ کربلا پہنچا کوفہ میں، اس تاریخ کو، یہ 12 کو یہ خطبہ حضرت نے وہاں پر بیان فرمایا تھا. اتبکون اخی، تم میرے بھائی کو روتے ہو، اہل کوفہ کو فرمایا. یعنی سکوت اور خاموشی اس وقت تم نے اختیار کی، قعود، اور آج ہمارے جنازے دیکھ کر، ہمارے سر دیکھ کر، اور بیبیوں کو کھلے سر دیکھ کر، اور رسن میں بندھا ہوا دیکھ کر، اور یتیم بچوں کو دیکھ کر تم روتے ہو آج، چونکہ پہچان چکے تھے یہ. اجل خوب ہے، واللہ فبکو، خدا کی قسم رو، فانکم واللہ احریاء بالبکا، تم ہی سزاوار ہو رونے کے لیے. فبکو کثیرن وزحقو قلیلا، تمہیں زیادہ رونا چاہیے وہ کم ہنسنا چاہیے. قد بولی تم بے آ رہا و منی تم بے شنا رہا ولم ترحزوها ابدا وان ترحزون قتل سلیل خاتم النبوہ. روتے رہو اہل سکوت، انہوں نے ایک نقاب آزاداری کا اوڑھ رکھا تھا، خاموش. خوب، اگر تمہیں اتنا ہی دکھ ہے اہل بیت کا، تو کوفہ سے کتنا فاصلہ تھا کربلا کا، اگر قتل کرنے والے کربلا سے، کوفہ سے کربلا جا سکتے ہیں، قاتلین کوفہ سے کربلا جا سکتے ہیں، تو ناصرین نہیں کوفہ سے کربلا جا سکتے تھے؟ یعنی وہی فاصلہ عمر سعد طے کر سکتا ہے، شمر طے کر سکتا ہے، حر طے کر سکتا ہے، وہ دیگر جو افراد گئے کوفہ سے سارے، وہ سب کے سب وہی فاصلہ انہوں نے طے کر لیا. لیکن جو آج رو رہے ہیں چھتوں پہ اور گلیوں میں کھڑے ہو کر اہل بیت کے لیے، یہ نہیں فاصلہ طے کر سکتے تھے، منتظر رہے کہ یہ قتل ہو جائیں، یہ اسیر ہو جائیں، پھر ہمارے بازاروں سے گزریں، پھر ہم تبرک کے طور پر روئیں ان کے لیے. یہ سکوت کی توجہ نہیں کر سکتا. سکوت و خاموشی و قعود بدترین مذہب و دین ہے قرآن کی نظر میں، کہ پہلے اشارہ کر رہے ہیں، آیات قرآنی سری مذمت کی، قرآن کی، قرآن نے شدید، رسول اللہ نے مذمت کی، علی علیہ السلام نے مذمت کی، امام حسن علیہ السلام نے مذمت کی، و سید الشہداء علیہ السلام نے مذمت کی. اسی کتاب احتجاج میں، احتجاج مرحوم تبرسی میں، جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کا شکوہ بھی اسی طبقے سے موجود ہے کہ اس طرح سے انہوں نے اس میں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بھی اپنی مظلومیت اور تنہائی کا ذکر کیا ہے کہ پہلے باس کیا اسی کے بارے میں، وہی حصہ پڑھ چکے ہیں پہلے البتہ ماہ مبارک میں، اسی کتاب سے وہ خطبہ ذکر کیا تھا، اشارہ کیا تھا کہ جب امام حسن علیہ السلام کو با کر انہی لوگوں نے، یہی سلمان ابن سرد، سلیمان ابن سرد خزائی، یہی شخص جب وارد ہوئے امام حسن مجتبی علیہ السلام پر، اس شخص نے سلام کیا، یہ بہت بڑا مومن چہرہ کوفہ کے اندر متدین، امام حسن مجتبی علیہ السلام پر آ کر اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا مذل المسلمین، مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے. امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں پھر بتایا کہ کس طرح سے میں نے یہ صلح کی ہے. یہ صلح ٹھونسی ہوئی صلح تھی، امام حسن علیہ السلام نے صلح نہیں کی، یہ زہر کا پیالہ تھا جو امام علیہ السلام کو پینا پڑا. ایک زہر کا پیالہ جو جادہ کے ہاتھوں سے پیا، اور اس سے بڑا زہر کا پیالہ جو صلح نامے پہ دستخط کی اور حکومت دینی منتقل کر دی ایک طاغوت کو. کون لوگ باعث بنے، یہ اہم ترین عبرت کا باب ہے تاریخ میں، کون لوگ باعث بنے کہ حکومت دینی اسلامی امامت منتقل ہوگی طاغوت کی طرف؟ طاغوت کو سونپنے والا کون طبقہ تھا؟ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون لوگ تھے، وہ یہ تھے. امام علیہ السلام خطبہ مفصل ہے، اس میں فرمایا کہ وقت جعل اللہ ہارون فی سئتن، پہلے ہارون کا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ہارون کو خلیفہ بنا کر گئے، لیکن لوگوں نے ہارون کو تنہا چھوڑا اور سامری کے پیچھے چل پڑے. تعجب ہے اہل سکوت سامری کے خلاف نہیں بولتے، سامری جو کرے اس کے پیچھے ہیں، لیکن موسیٰ کا ساتھ نہیں دینا، ہارون کا ساتھ نہیں دینا. فرمایا کہ وقد جعل الله هارون في سئه حين استضعفوه وكادوا يقتلونه، ہارون کو انہوں نے تنہا چھوڑا اور بلکہ دھمکی دی قتل کرنے کی، ولم یجد علیہم آوانا. وقد جعل الله النبي في سئه حين فر من قومه فلم يجد آوانا علیہم وكذا انا وابي. فرمایا کہ میں بھی ایسی ہوں، میرے والد بھی ایسے ہی ہیں، ہمارے ساتھ جو مشکل پیش آئی وہ کیا تھی؟ في سئه من الله حين تركتنا الامه، امت ہمیں چھوڑ گئی، وَبَايَعَتْ غَيْرَنَا، ہمیں چھوڑ کر امت طاغوت کی طرف چلی گئی، وَلَمْ نَجِدْ آوَانَا، ہمارے انصار و مددکار نہیں تھے، وَإِنَّمَا هِيَ السُنَنُ وَالْأَمْثَالُ يَتَّبِعُ بَعْضُهَا بَعْضًا. خوب یہ رویہ ہے امتوں کا، کرتی ہیں امتیں ایسی. ایوہ الناس، امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایوہ الناس انکم لو التمستم فی ما بین المشرق والمغرب لم تجدوا رجلا من ولد نبی غیری وغیرہ اخی. مشرق و مغرب گھوم کر دیکھ لو، میرے علاوہ کوئی بھی قرابت دار رسول کا اور میرے بھائی کے علاوہ نہیں ملے گا، یعنی میں ہوں اس خلافت کا. اس کے بعد ایک خوبصورت جملہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا، توجہ فرمائیں، یہ انہی اہل کوفہ کے بارے میں حضرت نے بیان فرمایا. ایک وہب جہنی آیا، لما تو ان الحسن ابن علی، تان کیا انہوں نے حسن ابن علی پر آ کر، بالمدائن آتے تو وہ متوجہ، فقلت ما ترى یا ابن رسول اللہ فان الناس متحیرون، یعنی تانا دیا اس نے آ کر امام حسن علیہ السلام کو، اور پھر کہا کہ لوگ حیران ہیں آپ نے یہ کیا کیا. فقال ارى والله ان معاویہ خیر لی، توجہ کریں، یہ ایک امام کی فریادیں ہیں، درد دل امام حسن مجتبی سنے، کن لوگوں کے ہاتھوں، ارى والله ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء، میں نے دیکھا کہ ان ساتھیوں سے بہتر معاویہ ہے، دشمن مجھے حامیوں سے بہتر نظر آیا. یزعمون انہم لی شیعہ، یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، ابتغوا قتلی درالی، کے میرے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے یہ. وانتبهوا ثقلی واخذوا مالی، انہوں نے میرا خیمہ لوٹ لیا، میرا مال لوٹ لیا انہوں نے میدان جنگ میں. والله لئن اخذوا من معاویہ عہدا احکم به دمی وامنوا به فی اہلی، میں اگر معاویہ کے ساتھ عہد کر کے اپنی جان اور اپنے اہل و عیال کو بچا لوں خیر من لی ان یقتلونی، اس سے بہتر تھا کہ یہ لوگ مجھے اپنے ہی ساتھی قتل کر دیتے، فیضی و اہل و بیتی و اہلی، میرے اہل بیت کو بھی یہ رسوا کرتے، ذلیل کرتے، واللہ لو قاتلت معاویہ لاخذوا بعنقی حتی یدفعونی الیہ سلما، اگر میں معاویہ کے ساتھ جنگ کرتا تو یہ طبقہ، یہی جو گمان کرتے ہیں میرے شیعہ ہیں، یہ مجھے گرفتار کر کے معاویہ کے ہاں تسلیم کر دیتے، اس لیے میں نے صلح کی ہے. کس نے صلح کروائی ہے؟ کس نے طاغوت کو یہ امانت خدا جا کر طاغوت کو سونپ دی ہے؟ واللہ لا ان اسالمہ و انا عزیز خیر من ان یقتلنی و انا اسیر، میں اسیر رسیوں میں جکڑا ہوا، زنجیروں میں جکڑا ہوا معاویہ کے سامنے جاتا اسیر جنگی کے طور پر، اور وہ جو سلوک میرے ساتھ کرتا وہ بہتر تھا اور یہ لوگ مجھے اسیر کرتے. او یمن علی فیکون سبتا علی بنی ہاشم الی آخر الدار ولی معاویہ لا یزال یمن بها وعقبه علی الحی منا والمیت. قلت تترک یبن رسول اللہ شیعتک کالغنم لیس لها راع، پھر راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ آپ نے ایسے اپنے شیعوں کو چھوڑ دیا جیسے کوئی چرواہا نہ ہو. وما اسنہ ہو یا اخا جو ہے نا انی واللہ عالم و بے امرن، پھر اس کے بعد حضرت نے اسی مطلب کو بیان فرمایا کہ خب میں تو نہیں کیا یہ کام، یہ لوگ مجھے چھوڑ گئے ہیں، انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے. چونکہ تفکر سکوت و قعود اتنا غالب آ چکا تھا کہ جب شامیوں کی طرف سے اس کو ترویج کیا گیا امام حسن علیہ السلام کی سپاہ میں، فوراً انہوں نے قبول کر لیا. جو ہی قرآن امیر المومنین کے زمانے میں نیزوں پہ بلند ہوئے فوراً انہوں نے قبول کر لیا، چونکہ عافیت طلب تھے، صلح طلب اپنے آپ کو کہتے تھے، آرام طلب و امن طلب، امن کی باتیں کرتے تھے، اپنی بزدلی اور اس کو امن و صلح ہو ان چیزوں میں چھپا کے رکھا ہوا تھا. باقی بات میں